جی گزشتہ سبق میں مولانا آپ نے پڑھا تھا کہ صاحب تلخیص بتلا رہے تھے کہ میں نے اپنی اس کتاب کا نام کیا رکھا، مختصر کا تلخیص المفتاح رکھا، تاکہ اس کا نام اس کے معنی کے مطابق ہو جائے. بھائی نام کیسے معنی کے مطابق ہو؟ یہ مفتاح کی تلخیص تو نہیں ہے، یہ تو اس کی قسم ثالث کی تلخیص ہے. تو جواب یہ مولانا کہ وہ قسم ثالث اعظم جز ہے مفتاح العلوم کا بے اعتبار نفع کے، اور تو اعظم جز کی کر لی تو گویا کہ کل کی کر لی مولانا، اس لیے اس کا نام معنی کے مطابق ہے. وانا اسال اللہ، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں. یہ مولانا یہ وہ حالیہ ہے مولانا، آپ کو میں نے بتایا کہ جب جملہ حال واقع ہو تو ما قبل سے ربط دینا ضروری ہے، کیونکہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں ربط چاہیے. تو جملہ حالیہ میں کبھی یہ ربط وہ کے ساتھ دیا جاتا ہے، کبھی ضمیر کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور کبھی دونوں کے ساتھ دیا جاتا ہے. لیکن جب جملہ فعلیہ مضارعہ ہو بھائی، یعنی فعل مضارع آ رہا ہو، تو پھر واو کا لانا جائز نہیں، واو کا لانا جائز نہیں. تو اس لیے علامہ طبطالانی فرماتے ہیں کہ یہ آنا تو اسالو کے اندر موجود تھا، اسالو آنا متکلم کا صیغہ ہے، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، تو یہ آنا کو کیوں مقدم کیا؟ کہتے ہیں بھئی اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جملہ حالیہ ہے. اگر سمجھ میں آیا، اگر آنا مقدم نہیں کرتے تو واو نہیں لا سکتے، اور واو نہیں لائیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جملہ حالیہ ہے، جملہ استئنافیہ ہے. بھائی الگ دعا شروع کر رہے ہیں آگے، تو چونکہ وہ اس کو حال بنانا چاہتے ہیں، ما قبل میں جو فعل ذکر کیے تھے الختو اور رتبتو اور لم ابالغ اور اضفتو وغیرہ وغیرہ، جو افعال ذکر کیے تھے کہ میں نے تالیف کیا، میں نے ترتیب دی، اس حال میں کہ میں اللہ سے اس سوال کرتا ہوں اس کے ساتھ نفع دینے کا، تو ان سے حال بنانا چاہتے تھے، اور اسالو کے شروع میں تو واو نہیں آ سکتا تھا، پھر پتہ نہ چلتا، لہذا اس کو مسند اس پر کیا کر دیا، مسند الیہ کو مسند فعلی پر مقدم کر دیا. بھائی مقدم کر دیا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ بات تو علامہ طبطالانی نے ذکر کر دی کہ جملہ فعلیہ کس لیے نہیں لائے، جملہ اسمیہ کس لیے لے کر آئے ہیں بھائی. لیکن بہرحال جو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض کا جواب نہیں ذکر کیا مولانا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مسند فعلی پر جب مسند کو مقدم، مسند الیہ کو مقدم کیا جائے تو یہ وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے یا تقویت و تاکید کا، جبکہ اس پر حرف نفی داخل نہ ہو. بھائی یہاں بھی کوئی حرف نفی نہیں ہے، تو یا تو تقویت کا فائدہ دے گا یا تخصیص کا. تفصیص کے معنی یہاں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انا اسال اللہ کا معنی ہو جائے گا میں ہی اللہ سے سوال کرتا ہوں، حالانکہ اپنی تخصیص کرنا یہ تو مقام دعا ہے، مقام دعا میں تو تخصیص صحیح نہیں بھائی، اس میں تو غیروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ کسی نے کسی کی وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیں بھائی. اور تقویت کا موقع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تاکید، یہ تقویت و تاکید کے لیے آیا، اور تاکید کلام میں اس وقت لائی جاتی ہے جبکہ سامع متردد ہو یا سامع منکر ہو، پھر تاکید لاتے ہیں، ورنہ تاکید نہیں لاتے بھائی. تو اعتراض کا جواب پھر بھی نہ ہو سکا. بہرحال اتنا ذکر کر دیا کہ جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ کیوں لائے بھائی، کیونکہ واو لانا چاہتے تھے شروع میں بھائی، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ حال ہی ہے. حال ہی ہے، من فضلی ہی بتلایا تھا یہ حال ہے، من این فعا بھی سے مانا این فعا بھی، اور یہ مفعول ثانی ہے. انا اسأل اللہ لفظ اللہ مفعول اول، اور این فعا بھی یہ مفعول اللہ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا کرتا ہوں، اس کے ساتھ نفع دینے کا. اور من فضلی ہی یہ حال ہے، اسے حال کون ہی، من فضلی ہی اس حال میں کہ یہ نفع کس کے فضل سے ہو، اللہ کے فضل سے ہو بھئی. جی اس کے بعد دوسری بات یہ ذکر ہوئی تھی کہ آگے آیا وَهُوَ حَسْبِ حَسْبِ وَنِعْمَ الْوَكِيل بھئی، حَسْبِ وَنِعْمَ الْوَكِيل. تو یہاں ونعم الوکیل کے شروع میں واو آیا بھائی، یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو حالیہ ہے، اعتراضیہ ہے، عاطفہ ہے مولانا. واو اعتراضیہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ واو جملہ اعتراضیہ تو کہاں آتا ہے، کلام کے درمیان، اور یہ تو کلام کے اختتام پر آ رہا ہے مولانا، یہاں تو ختم ہو رہی ہے، خطبہ ختم ہو رہا ہے بالکل. اور پھر اس کے بعد پھر واو حالیہ بنائیں گے بھائی، کہتے ہیں واو حالیہ بھی نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، جملہ انشائیہ حال نہیں بنتا مولانا، ہاں تعویل کر کے اس کو جملہ اسمیہ بنایا جاتا ہے اور پھر حال بنایا جاتا ہے، جملہ خبریہ بنایا جاتا ہے اور پھر حال بنایا جاتا ہے. پھر اس کا عطف معلوم ہو، یہ وہ عاطفہ ہے. اب کس پر عطف ہوگا؟ کہتے ہیں مولانا ماقبل میں تین جملے، ان تین میں سے پہلے پر نہیں ہو سکتا، انا اسأل اللہ پر عطف نہیں، کیونکہ وہ تو حال ہے. پھر تو یہ بھی حال بن جائے گا مولانا، اور حال تو یہ بن نہیں سکتا. اور پھر انہ ولی ذالک مولانا، اس پر بھی عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو علت بیان کر رہا ہے مولانا کہ میں اللہ ہی سے نفع کا سوال کرتا ہوں. کیا علت ہے اللہ ہی سے سوال کرنے کی نفع کے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہی نفع دینے والا ہے بھائی. تو یہ علت بیان کر رہا ہے، جملہ معللہ ہے. تو نعم الوکیل یہ تو علت نہیں بیان کر رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس پر بھی عطف نہیں ہو سکتا مولانا، دونوں مناسبت نہیں ہے بھائی. تو پھر یہ معلوم ہوا وہو حسبی پر عطف ہے، اور پھر وہو حسبی کے اندر یا تو پورے جملے پر عطف ہے یا جزء جملہ صرف حسبی پر عطف ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اور اگر یہ وہو حسبی پر عطف ہو تو پھر نعم الوکیل، نعم افعال مدہ میں سے ہے، اور وکیل الوکیل اس کا فاعل، اور اس کے لیے پھر آگے مخصوص بالمدہ چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا ضمیر جو کیا ہے؟ محذوف ہے مولانا. اور اگر اس کا عطف کریں حسبی پر، صرف خبر پر ہوا کی، تو اس صورت میں پھر نعم الوکیل کے لیے کہتے ہیں مخصوص بالمدہ، وہی ہوا ہے جو پہلے گزرا بھائی. ہوا حسبی، حسبی اٹھا کر نعم الوکیل رکھیں، ہوا نعم الوکیل، تو یہ جو ہوا مقدم ہوا یہ کیا ہے؟ مخصوص بالمدہ. اور اس پر اشکال ہوتا تھا کہ بھائی مخصوص بالمدہ تو مؤخر ہوتا ہے، مقدم نہیں ہوتا. تو جواب بتلایا علامہ طبطبانی نے کہ بھائی یہ بات میں نہیں کرتا، یہ کون کرتے ہیں؟ صاحب مفتاح العلوم وغیرہ جو ہیں انہوں نے کی ہے بات، کہ ان کے نزدیک جائز ہے کہ مخصوص کیا ہو جائے؟ مقدم ہو جائے، فعل مدہ پر مقدم ہو جائے بھائی. کہتے ہیں دونوں صورتوں میں چاہے ہوا حسبی پر عطف کریں یا صرف حسبی پر عطف کریں، دونوں صورتوں میں عطف انشاء لازم آ رہا ہے. کس پر؟ خبر پر بھائی. تو عطف اس پر پھر اشکال ہوتا تھا بھائی، عطف انشاء تو انشاء و خبر ہونا تو کس کے، اس سے تو کون متصف ہوتا ہے؟ جملہ، جملہ متصف ہوتا ہے. اور جب اس کا عطف کس پر کر رہے ہیں مولانا؟ حسبی پر کر رہے ہیں مولانا. تو اس صورت میں تو کیا ہوا؟ یہ تو مفرد پر عطف ہو رہا ہے مولانا، اور مفرد تو متصف بالانشاء والخبر نہیں ہوتا. متصف بالانشاء والخبر کون ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. تو جواب دیا مولانا کہ حسبی بمانے کس کے ہے؟ محسبی، یعنی مصدر ہے، مبنی للفاعل ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے. اور محسبی متضمن ہے کس کو؟ یحسبنی کے معنی کو. اس کے بعد بتلایا تھا مولانا کہ مقدمے کو صاحب تلخیص جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے. ایک مقدمہ ہے اس کتاب کے اندر، تین فنون ہیں. خطبے کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ نہ وہ مقصود بالذات ہے اور نہ مقصود بالتبامہ ہے. جی. اس کے بعد وجہ حسر ذکر کی کہ اس کتاب کے اندر چیزیں ذکر ہوں گی، یا تو وہ مقاصد میں سے ہوں گی یا غیر مقاصد میں سے. غیر مقاصد میں سے ہو تو وہ مقدمہ ہے، مقاصد میں سے ہے تو پھر اس کے ذریعے یا تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصد ہوگا تو وہ علم معانی ہے، اور یا اس کے ذریعے تاقید معنوی سے بچنا مقصد ہوگا تو وہ علم بیان ہے مولانا، اور یا اس کے علاوہ ہوگا تو پھر وہ علم بدیع ہے بھائی. اور بعضوں نے کہتے ہیں بھائی آپ نے خاتمہ کا ذکر نہیں کیا، کتاب کے آخر میں خاتمہ کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو جواب دیا مولانا کہ خاتمہ قسم فن ثالث ہی میں داخل ہے، اسے خارج نہیں. جنہوں نے اس کو خارج سمجھا وہ غلط سمجھا. ہم کہتے ہیں وہاں وجہ بیان کریں گے کہ یہ قسم ثالث ہی کا جز ہے مولانا. پھر اس پر اشکال ہوا کہ صاحب کتاب نے یہاں پر مقدمت النکرہ ذکر کیا، اور آگے الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث، ان کو معرفہ ذکر کیا، یا تو سب کو معرفہ ذکر کرتے یا سب کو نکرہ ذکر کرتے، کیا وجہ ہوئی؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے کہ مقدمہ کا ذکر پہلے چونکہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کوئی مقتضی نہیں ہے کہ اس کو کیا ذکر کیا جائے، معرفہ. سمجھ میں آیا؟ جبکہ فن اول، فن ثانی، فن ثالث کا ذکر ایک دفعہ آ جائے گا اسی مقدمے کے آخر میں، اور پھر شروع ہوں گے الفن الاول، الفن الثانی اور الفن الثالث. تو جب ایک دفعہ ایک چیز ذکر ہو جائے دوبارہ اسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، وہی مراد لینا مراد لی جائے، تو اس صورت میں کس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے؟ الف لام مہدی کے ساتھ. اور اس کے بعد مولانا مقدمت الکتاب کا ذکر آیا اور مقدمت العلم کا ذکر آیا. بتایا مقدمت العلم وہ تاریخ موضوع اور غرض و غایت کا نام ہے جس پر وہ علم موقوف ہوتا ہے. تاریخ موضوع اور غرض و غایت کا پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگی؟ علم کی تحصیل. ورنہ آپ کو غرض کا مقصد کا بھی نہیں پتہ, علم کی تعریف بھی نہیں جانتے, اس کا موضوع بھی نہیں جانتے, تو اس کی تحصیل کیسے کریں گے بھائی؟ تو وہ موقوف حال ہے. کچھ چیزیں ہیں جن پر اس علم کی تحصیل موقوف ہوتی ہے مولانا. اور ایک مقدمت الکتاب ہے مولانا. اور مقدمت الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ کچھ الفاظ ہوتے ہیں, کچھ مباحث ہوتی ہیں جن کو صاحب کتاب کیا کرتا ہے؟ اپنی کتاب کے مقاصد پر مقدم کرتا ہے تاکہ آگے مقاصد کے اندر پڑھنے والے کو بصیرت حاصل ہو جائے. بھائی الفصاحة هي في الأصل تنبئ عن الإبانة والظهور يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة والكلام مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة. فصاحة کے بارے میں بتلا رہے ہیں. هي في الأصل أي في اللغة, یہ لغت کے اندر تم بھی عن الابانت خبر دیتی ہے ابانت و ظہور کا. ابانت و ظہور کا ایک معنی ہے وہاں, یاد پھر تفسیری ہے. تو لغت کے اندر یہ ظہور کی خبر دیتی ہے, یعنی اس کے معنی میں ظہور پایا جائے گا مولانا, ظہور پایا جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی فصاحت کے کئی معنی لغت میں آتے ہیں. ایک معنی ہے دودھ کے اوپر سے بالائی اور جھاگ کا دور ہونا, جب بالائی, اور اس میں بھی ظہور کا معنی ہے, جب بالائی اور جھاگ دور ہوگی تو دودھ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا, ظاہر. اسی طرح صبح کی روشنی کا ظاہر ہونا, اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ فصاحت. اور اس میں بھی کس چیز کا معنی ہے؟ ظہور کا معنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اسی طرح فصاحت کا معنی ہے زبان کا چلنا, اس میں بھی ظہور ہے. جب زبان چلے گی آپ کے دل کی بات کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی مولانا. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ اس کا معنی ظہور ہے. ہاں, اس کے معنی خبر دیتا ہے کس چیز کا؟ ظہور کا. اس میں ظہور پایا جائے گا بھائی. یوصف بہ المفرد, اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے مفرد, والکلام اور کلام. مفرد کی مثال مثل کلمت فصیحت, عرب کہتے ہیں مولانا کہ ہذہ کلمت فصیحت, معلوم ہوا. اور کلمت مفرد ہے, معلوم ہوا فصیح کے ساتھ, فصاحت کے ساتھ کون موصوف ہو رہا ہے؟ مفرد. جب مفرد کہا مولانا تو مرکب خارج ہو گیا بھائی. مرکب کیا ہوا؟ خارج ہوا. اور اسی طرح اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کلام بھائی, کلام. مثل کلام فصیح, جیسے مولانا کیا ہے کہتے ہیں عرب کہ یہ کیا ہے؟ کلام فصیح. اور اسی طرح عرب کیا کہتے ہیں؟ قصیدت فصیحت, کی قصیدہ کیسا ہے؟ فصیح ہے. دو مثالیں ذکر کی مولانا, کلام فصیح اور قصیدہ فصیحہ. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جیسے کلام منصور مولانا وہ موصوف ہوتا ہے فصاحت سے, ایسے ہی کلام منظوم جو ہے وہ بھی کس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے؟ کلام منصور جانتے ہیں یا نہیں جانتے مولانا؟ ایک ہے نظم اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نثر. تو نظم بھی اس کے ساتھ موصوف ہوتی ہے اور نثر بھی بھائی. تو بھائی مفرد کے ذریعے کس کو خارج کیا؟ مرکب کو. اور کلام کے پھر مرکب مولانا دو قسم پر ہے, ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص. سن رہے ہیں؟ تو مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اسناد ہو مولانا اور اس پر سکوت کرنا صحیح ہو مولانا. اور مرکب ناقص جو جس پر سکوت کرنا صحیح نہیں, اس کے پر سکوت کرتے ہیں اگر آپ تو مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا مولانا, اسناد نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کلام کہتے ہیں مرکب تام کو. تو مفرد جب کہا تھا تو مرکب خارج ہوا مولانا. اور پھر مرکب کتنی قسم پر تھا؟ مرکب تام اور مرکب. تو کلام کہا تو کون داخل ہوا؟ مرکب تام پھر داخل ہو گیا, لیکن مرکب ناقص پھر بھی باہر رہا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ حالانکہ مرکب ناقص بھی موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ فصاحت کے ساتھ. بسا اوقات مولانا ایک قصیدے ایک شعر اس ایک شعر ہوتا ہے مولانا قصیدے کا اور پورا جملہ نہیں ہوتا، اس میں اسناد نہیں ہوتا مکمل، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں عرب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بیت فصیح ہے. یہ بیت، اب دیکھو مرکب تام نہیں ہے، مرکب ناقص ہے، لیکن موصوف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ فصاحت کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے. تو اشکال ہوا مولانا مصنف کی عبارت پر بھائی کہ آپ نے مفرد کو یہ بھی بتلایا کہ مفرد موصوف ہوتا ہے، یہ بھی بتلایا کلام موصوف ہوتا ہے، آگے بتائیں گے کہ متکلم بھی فصاحت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، لیکن ایک چوتھی چیز بھی ہے اور وہ ہے مرکب ناقص، اور وہ بھی موصوف ہوتی ہے فصاحت کے ساتھ، لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا بھائی. اشکال سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو علامہ خلخالی اور علامہ زوزنی مولانا یہ شارح ہیں دونوں، کس کے؟ تلخیص کے بھائی، شرح لکھی انہوں نے بھی تلخیص کی، انہوں نے اس اشکال کو ذکر کیا ہے کہ بھائی مرکب ناقص کو بھی داخل کرنا چاہیے، انہوں نے تو داخل ہی نہیں کیا، پھر خود ہی جواب دیا ہے اس کا. کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ بھائی یہاں جو کلام آیا ہے لفظ کلام، مرکب ناقص اس میں داخل ہے، مرکب تام بھی داخل ہے اور مرکب بھائی مرکب تام تو داخل ہے، مرکب ناقص اس میں کیسے داخل کر دیا آپ نے کلام کے اندر؟ کہتے ہیں بھائی کلام یہاں ہے بمانے ما لیس بکلمتن، کلام کس معنی میں ہے؟ جو کلمہ نہ ہو، جو کلمہ، اب چاہے وہ مرکب ناقص ہے یا وہ مرکب تام ہے مولانا، وہ کلمہ نہیں ہے مولانا، وہ کیا ہے؟ وہ تو مرکب ہے بھائی. کیا ہے؟ تو دونوں اس میں داخل ہو گئے. کلام کس کو کہتے ہیں؟ جو کلمہ، اور مرکب ناقص بھی کلمہ نہیں، وہ بھی مولانا مرکب ہے، اور مرکب تام جو ہے وہ بھی اس میں داخل، اور مرکب ناقص بھی اس میں داخل ہوا مولانا. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. دیکھیے قیل المراد بالکلام ما لیس بکلمت، ان کی کہا گیا ہے، یہ وہ توجیہ کا ذکر کر رہے ہیں مولانا، کہتے ہیں ما لیس بکلمت ان کے، وہ کلام سے کیا مراد ہے؟ وہ جو کلمہ نہ ہو. لیعم المرکب الاسنادی وغیرہ، تاکہ یہ عام ہو جائے کلام مولانا، مرکب اسنادی کو بھی اور غیر مرکب یعنی مرکب ناقص کو بھی. فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيْتٌ مِنَ الْقَصِيدَةِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ عَلَىٰ اِسْنَادٍ، اس لیے کہ بسا اوقات جو ہے کوئی شعر کسی قصیدہ میں سے غیر مشتمل ہوتا ہے، عَلَىٰ اِسْنَادٍ ایسے اسناد پر، يَسِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ کہ اس پر سکوت کا کرنا. بسا اوقات قصیدے میں ایسا اسناد نہیں ہوتا کہ جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، مع انہ یتصف بالفصاحت، باوجود اس کے وہ کیا ہے؟ متصف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ. یہ وہی جو بات میں نے ذکر کی تھی، وہ پھر بھی فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے حالانکہ مرکب ناقص ہے. وفیہ نظر، اور اس جواب کے اندر کیا ہے؟ نظر ہے، اشکال ہے مولانا. کہتے ہیں بھائی آپ نے کیا کہا اے علامہ خلخالی؟ کہ کلام کا اطلاق کیا آپ نے مرکب تام پر بھی اور مرکب ناقص پر بھی، مرکب ناقص پر بھی، حالانکہ عربوں سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے مرکب ناقص کو کلام کہا ہو. مرکب تام کو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اور مرکب ناقص کو وہ کلام کبھی بھی نہیں کہتے، ہم نے کہیں نہیں سنا بھائی. تو آپ کا جواب صحیح نہیں مولانا، یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا تھا اگر کبھی کلام کا اطلاق مرکب ناقص پر بھی ہوتا، جب اطلاق ہی نہیں ہوتا تو اس میں داخل کیسے کر رہے ہیں آپ اس کو؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. وفیہ نظر، اور اس جواب کے اندر اشکال، لئنہ انما یصح ذالک، یہ بات صحیح ہوگی اس وقت، لو اطلقوا علی مثل ھذا المرکب انہ کلام فصیح، اگر وہ عرب اطلاعات کریں اس قسم کے مرکب پر، یعنی مرکب ناقص پر، کہ یہ کیا ہے، کلام فصیح ہے، پھر جواب آپ کا صحیح بنے گا، ولم ينقض عنهم ذلك، اور یہ بات ان سے نقل نہیں کی گئی، عربوں نے کبھی یہ نہیں کہا. آگے علامہ طفتازانی دو جواب دے رہے ہیں مولانا اس کے، سمجھ میں آیا، دو جواب دے رہے ہیں مولانا. دوسرا جواب تحقیقی ہے مولانا. پہلا جواب یہ مولانا کہ مولانا وہ جو مرکب ناقص ہے وہ کس سے مل کر بنتا ہے، مفردات سے مل کر بنتا ہے یا نہیں بنتا مولانا؟ مفردات سے. تو اس کو جو عرب کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، فصیح ہے مولانا، مرکب شعر، جیسے کہا یہ شعر فصیح ہے حالانکہ اس میں اسناد، وہ بہ اعتبار اطلاق کرتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مفردات ہیں وہ سارے کیا ہیں، تو یہ کس میں داخل ہوا، مفرد میں، فصاحت فعل مفرد میں بھائی، کیونکہ اطلاق اس مرکب پر کس چیز کا ہو رہا ہے، فصاحت کا، اور کس اعتبار سے ہو رہا ہے، اس کے مفردات کے اعتبار سے ہو رہا ہے مولانا، سمجھ میں آیا، تو بہ اعتبار اس پر اطلاق ہوا. یہ ایک جواب ذکر کیا. دوسرا جواب تحقیقی یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی جو مفرد ہے وہ تین چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے بھائی، آگے متن میں بات آ جائے گی بھائی. جی دروازہ کھولو بھائی. مرکب کتنی، مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے. جب آپ مفرد کہہ دیں تو کس کو نکالنا مقصد ہوتا ہے، مرکب کو. کبھی یہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، جب آپ کہتے ہیں یہ مفرد ہے، کیا معنی ہوتا ہے کہ تثنیہ اور جمع. اور کبھی مفرد جو ہے کس کے مقابلے میں آتا ہے، کلام، ہاں کلام کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں. تو جب آپ کہتے ہیں مفرد ہے تو کس کو نکالنا مقصد ہوتا ہے، مانا یہ ہوتا ہے کلام نہیں ہے، یعنی مرکب تام نہیں ہے. اور یہاں پر یہ کلام کے مقابلے میں آیا، تو مفرد جب کہہ دیا تو کس سے احتراز ہوا، کلام سے. تو ما لیس بھی کلام فہو داخل فیہ، بھائی جو بھی چیز کلام نہیں وہ کس میں داخل ہے، مفرد. معلوم ہے مرکب ناقص بھی کس کے اندر داخل ہے، مفرد کے اندر داخل ہے. بات سمجھ میں آئی. مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مرکب کے مقابلے میں. مفرد کہا تو کس کو نکالا، کبھی یہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے. مفرد کہا تو کس کو نکالا، تثنیہ اور جمع کو. اور کبھی یہ کس کے مقابلے میں آتا ہے، کلام کو. جب مفرد کہا کس کو نکالا، معلوم ہوا جو بھی کلام نہیں وہ کس میں داخل ہو جائے گا، سمجھ میں آیا. تو لہذا اب مرکب ناقص بھی کس میں داخل ہوا، مفرد میں داخل ہوا. اور علامہ خلخالی نے اس کو کس میں داخل کیا تھا، کلام میں، اور کلام میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. واتصافه بالفصاحة يجوز ان يكون باعتبار فصاحة المفردات، اور متصف ہونا مرکب ناقص کا مولانا فصاحت کے ساتھ، یجوز جائز ہے، ممکن ہے، ان یکون باعتبار فصاحت المفردات، کہ کس اعتبار سے ہو، مفردات کے فصاحت کے اعتبار سے ہو. یہ پہلا جواب. دوسرا تحقیقی جواب، علی ان الحق، یہ علی بمعنی معا کے ہے مولانا، ان الحق یا مولانا یہاں مبتدا محذوف ہے، التحقیق علی ان الحق مبتدا محذوف ہے. تو یہاں جب یہ اس قسم کی عبارت آئے مبتدا محذوف نکالیں. التحقیق یہ ہے، ان الحق انہ داخل فی المفرد. تحقیق کیا ہے مولانا، حق یہ کہ یہ کس کے اندر داخل ہے، مفرد میں داخل ہے، مرکب ناقص. لانہ یقال علی ما یقابل المرکب، اس لیے کہ بولا جاتا ہے مرکب، مفرد بولا جاتا ہے، علی ما یقابل المرکب، اس چیز پر جو مقابل ہو کس کے، مرکب کے. ایک بھائی، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع اور اس پر جو مقابل ہو تثنیا اور جمع وعلى ما يقابل الكلام اور اس چیز پر جو مقابل ہو کلام کے ومقابلته بالكلام ها هنا قرينة على انه اريد به المعنى الاخير اور اس کا مقابلہ کرنا کس کے ساتھ مفرد کا کس سے مقابلہ ہوا ہے متن میں کلام کے ساتھ یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر آخری معنی مراد ہے یعنی مفرد کس کے مقابلے میں کلام میں اور مالے جو بھی کلام نہیں ہوگا وہ کس میں داخل ہو جائے گا مفرد میں آنی آخری معنی مراد ہے آنی ما لیس بھی کلام جو کلام نہ ہو ویوصف بها المتکلم ایضا اور موصوف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ متکلم بھی یقال کاتب فصیح وشاعر فصیح عربی میں کہتے ہیں کاتب فصیح اور شاعر فصیح بھائی شاعر جو کلام منظوم کہنے والا ہو کاتب جو کلام منصور کہنے والا ہو سمجھ میں آیا بھائی کاتب وہ لکھنے صرف یہ جو عام کاتب یہاں رائج ہے وہ نہیں مراد بھائی اس معنی میں نہیں ہے والبلاغت وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء اور بلاغت یہ خبر دیتی ہے پہنچنے کے معنی کو وصول و انتہا کا ایک معنی پہنچنے کے معنی کے خبر دیتی ہے یعنی اس کے مفہوم میں کیا آئے گا پہنچنے کا معنی آئے گا بھائی یہ کہتے ہیں بلغ الرجل جب آدمی اپنی مراد اپنی عبارت کے ساتھ اپنی مراد کی حقیقت تک پہنچ جائے جب آدمی بے عبارت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہے مولانا اور سامنے منکر ہے اور وہ تاکیدات کے ساتھ کلام کو لے آتا ہے تو اس نے مراد کو کیا کر دیا اچھی طرح ادا کر دیا کیا کیا اچھا اچھی طرح ادا کر دیا تو اس کی حقیقت کو پہنچ گیا تو پھر اس وقت کہتے ہیں بلغ الرجل بھائی تو یہ پہنچ گیا کس تک پہنچ گیا مولانا اپنے مراد کی حقیقت تک اور اس کی ادائیگی تک پہنچ گیا مولانا تو دیکھو پہنچنے کا معنی پایا گیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی یوسف بہ الاخیران فقط موصوف ہوتے ہیں بلاغت کے ساتھ آخری دو صرف بھائی تین چیزیں موصوف ہوتی تھی فصاحت سے مولانا مفرد کلام اور متکلم اور بلاغت کے ساتھ آخری دو موصوف ہوتے ہیں کون کون کلام اور متکلم آخری دو الکلام والمتکلم دون المفرد کلام اور متکلم موصوف ہوتے ہیں نہ کہ مفرد بھئی کیا وجہ ہے کیوں مفرد موصوف نہیں ہوتا کہتے ہیں اس لیے اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ اس لیے کہ عربوں سے کلمۃ بلیغۃ سنا نہیں گیا کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا عربوں سے معلوم ہوا کہ جو مفرد ہوتا ہے وہ بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا بھئی علامہ طفتزانی نے کیا علت ذکر کی بھئی مفرد کو بلاغت سے کیوں نہیں موصوف کیا جاتا کیا وجہ ہے ہم نے عربوں سے سنا نہیں سمجھ میں آیا بعض علماء نے دوسری وجہ بیان کی بھئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ مفرد جو ہے بلاغت سے موصوف نہیں ہوتا کیا وجہ ہے وہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ بلاغت کہتے ہیں مطابقت ہونا مقتضی حال کے ساتھ یہ بلاغت کے مفہوم میں ملحوظ ہے کلام مقتضی حال کے مطابق ہو مولانا مثلا آپ کے سامنے ایک شخص منکر ہے اب آپ کلام کس کے ساتھ ذکر کریں گے تاکید کے ساتھ تو یہ آپ کا کلام کیا ہوا مقتضی حال کے اور آپ کو ملکہ حاصل ہے آپ قادر ہیں کہ جب بھی جو بھی عبارت معنی کہا جائے آپ سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ مقتضی حال کے مطابق اس کو بیان کر سکیں بھئی. تو پھر اب آپ کو بھی کیا کہیں گے؟ متکلم بلیغ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ تو دیکھو دونوں میں کیا آیا بھئی، مطابقت آئی یا نہیں آئی؟ مقتضی حال کے ساتھ ملحوظ ہے یا نہیں مولانا؟ ملحوظ ہے دونوں میں بھئی. اور مقتضی حال کے ساتھ مطابقت یہ مفرد میں نہیں ہو سکتی بھئی، یہ مفرد میں نہیں ہو سکتی. تو چونکہ بلاغت کے مفہوم میں مقتضی حال کے ساتھ مطابقت آتی ہے، لہذا اور یہ کس کے اندر نہیں آئے گا؟ مفرد میں نہیں. جب مفرد میں نہیں ہے تو لہذا مفرد اس کے ساتھ موصوف بھی. یہ بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جواب دیتے ہیں علامہ طفتازانی کہ بھئی یہ جو ہم نے کہا نا مقتضی حال کے ساتھ مطابقت، یہ تو تعریف ہم نے کی ہے کس کی؟ کلام بلیغ کی، اس میں آتا ہے. اور متکلم بلیغ جو ہے اس کے اندر مولانا یہ ہم ذکر کرتے ہیں. بھئی ہو سکتا ہے مفرد بھی اس کے ساتھ موصوف ہوتا تو پھر اس کی یہ تعریف ہی نہ کرتے، مفرد کے لیے کیا کرتے؟ کوئی اور تعریف کر لیتے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ کہنا کہ بلاغت کے اندر چونکہ آتی ہے مطابقت مقتضی حال کے ساتھ، اور مطابقت مقتضی حال کے ساتھ مولانا یہ مفرد کے اندر بھائی، یہ مطابقت جو ہے یہ تو آپ نے خود تعریف کی ہے کس کی؟ جی کس کے مفہوم میں آئے گا؟ کلام اور متکلم کے مفہوم میں آئے گا. یہ تو ان کی تعریف میں ہو سکتا ہے مفرد بھی اس کے ساتھ متصف ہوتا تو پھر ہم اس کی تعریف مفرد کے لیے کیا کرتے؟ کوئی اور تعریف کرتے بھائی. اس میں مطابقت مقتضی حال ہوتا ہی نہ بھائی، تو مفرد متصف ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. تو آپ کی یہ علت بیان کرنا صحیح نہ ہوئی کہ چونکہ بلاغت کے اندر مطابقت مقتضی حال کے ساتھ ملحوظ ہے اور یہ مفرد میں نہیں ہو سکتی لہذا مفرد اس کے ساتھ موصوف بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا کہ مشکل بات ہے؟ دیکھو بھائی، علامہ طفتازانی نے کہا کہ مفرد بلاغت کے ساتھ موصوف، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے موصوف نہیں ہوتا کہ ہم نے عربوں سے سنا نہیں، اگر سنا ہوتا تو یہ مفرد بھی کیا ہوتا اس کے ساتھ. کہتے ہیں ایک علت میں نے بیان کی یہ ابھی کہ موصوف کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا. اور بعضوں نے اور علت بیان کی کیوں نہیں موصوف ہوتا، وہ کہتے ہیں دیکھو کلام بلیغ اس کو کہتے ہیں جو جس میں کیا ہو، مطابقت ہو مقتضائے، اور وہ شخص جو کلام بلیغ پر قدرت رکھتا ہو اسے کیا کہیں گے؟ متکلم بلیغ. وہ شخص جو کلام بلیغ پر قدرت رکھتا ہو، اور کلام بلیغ کس کو کہتے ہیں؟ جو مقتضی حال کے. تو دیکھو کلام کی جب کلام بلیغ کی تعریف میں بھی کیا آئی مولانا؟ مقتضی حال کے ساتھ. اور متکلم بلیغ کی بھی وہ ہے جو کلام بلیغ کرے، اور کلام بلیغ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مقتضی حال کے ساتھ مطابقت ہو. تو دونوں میں مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ ملحوظ ہے. یہ کیا ہے؟ اور مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ مفرد میں نہیں ہوتی، کس میں ہوتی ہے؟ کلام میں ہوتی ہے. کس میں؟ کلام میں ہوگی مولانا. اور مفرد تو وہ ہے جو کلام نہ ہو، لہذا اس میں مطابقت یا عدم مطابقت مقتضی حال کے ساتھ بھی. بھئی مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، یہ میرا یہ کلام مقتضی خارج کے مطابق ہوگا یا مطابق؟ اس کی وجہ میں صرف یہ کہتا ہوں زید، اس میں کوئی مطابقت ہے؟ قائم. جب میں نے کہا زید قائم، زید پر ایک حکم قیام کا لگایا، اب یہ کلام کیا ہے؟ خارج کے مطابق ہے یا مطابق؟ میں صرف زید کہوں اس میں کوئی مطابقت عدم مطابقت ہے؟ نہیں ہے بھائی. تو مطابقت اور عدم مطابقت یہ کس کے اندر آئے گی؟ کلام کے اندر. مثلا بھائی غیر منکر تھا میرے سامنے، میں نے اس کے سامنے ایک کلام کیا بھائی، اور جو منکر نہ ہو مولانا اس کے سامنے تاکید کا لانا واجب بھی نہیں، اور میں نے بھی کوئی تاکید ذکر، تو مقام بھی تقاضا کر رہا تھا کہ تاکید لانا ضروری نہیں، اور میں نے بھی تاکید ذکر نہیں کی، تو میرا کلام کیا ہوا؟ مقتضی حال کے مطابق ہوا. تو مولانا مقتضی حال کے مطابق ہونا یا نہ ہونا یہ کس میں ہوگا؟ کلام کے اندر ہوگا. اور مفرد چونکہ کلام نہیں، لہذا اس میں مطابقت آ ہی نہیں سکتی، نہ مطابقت کا آنا نہ آنا اس کے ساتھ وہ موصوف مفرد میں ہم نہیں کہتے کہ اس میں مطابقت ہے مقتضی حال کے ساتھ یا مطابقت، جب وہ موصوف ہی نہیں ہوتا اس وصف کے ساتھ، تو لہذا وہ بلاغت کے اور یہ مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ تو ملحوظ ہے کس کے اندر؟ کلام بلیغ میں بھی ملحوظ ہے اور متکلم میں بھی ملحوظ ہے، اور یہ مفرد میں تو آ ہی جب نہیں آ سکتی، تو یہ مفرد موصوف بھی نہیں ہوتا بلاغت کے ساتھ. آپ بات سمجھ میں آئی بھائی کہ نہیں آئی؟ اب بھی نہیں آئی. ہاں اس لیے وہ موصوف. علامہ طبرانی کہتے ہیں بھائی نہیں، بات وہی ہے ہماری جو ہم نے علت بیان کی، کہ چونکہ ہم نے عربوں سے سنا نہیں اس لیے موصوف بھی، اور جو آپ نے کہا کہ مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ مفرد میں نہیں ہو سکتی، نہ یہ ہو نہ اس کا وجود ہو سکتا ہے اور نہ اس کا عدم ہو سکتا ہے مفرد کے اندر، کہتے ہیں بھئی یہ مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ تو آپ نے کس کی تعریف کی تھی؟ کلام کے اندر یہ لفظ بات کہی تھی. ہو سکتا ہے مفرد بھی موصوف ہوتا، اور پھر اس صورت میں ہم کیا کرتے؟ اس کی کوئی اور تعریف کر دیتے، کوئی اور تعریف کی جاتی پھر اس صورت میں. سمجھ میں آیا؟ تو اصل بات کہتے ہیں وہی ہے کہ ہم نے عربوں سے سنا نہیں، جب سنا نہیں تو موصوف بھی، لہذا وہ جو آپ بات کہ آپ نے علت بیان کی کہتے ہیں وہ علت صحیح نہیں بھائی. دیکھا یہ اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ، اس لیے کہ عربوں سے کلمہ بلیغہ سنا نہیں گیا کہ انہوں نے یوں کہا ہو کلمہ بلیغہ. والتعلیل، اور یہ علت بیان کرنا کہ بھی ان البلاغت انما ہی باعتبار المطابقت لمقتضی الحال، کہ بلاغت یہ تو مولانا مقتضی حال سے مطابقت کے اعتبار سے ہوتی ہے. وہی لا تتحقق فی المفرد، اور یہ مطابقت اس کا تحقق نہیں ہو سکتا کس کے اندر؟ مفرد کے ساتھ. یہ علت جو بیان کی بعض علماء نے وہم، یہ کیا ہے؟ وہم ہے، کیونکہ یہ تو بلا کس کے اندر ہے مولانا؟ کلام اور متکلم میں ملحوظ ہے. مفرد کی مفرد بھی اگر موصوف ہوتا تو اس کی کوئی اور تعریف کرنا بھی ممکن ہوتی، تو پھر اس میں تو مطابقت مقتضی حال آتا ہی نہ. سمجھ میں آیا؟ اس کی کوئی اور تعریف کی جاتی. لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي بَلَاغَةِ الْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ، اس لیے کہ یہ جو مطابقت مذکورہ ہے یہ تو کس کے اندر ہے؟ بلاغت کلام اور بلاغت متکلم میں ملحوظ ہے بھائی. علت کہتے ہیں وہی ہے، سیدھی سی ہماری آسان سی بات ہے کہ عربوں سے ہم نے نہیں سنا، بس عربوں سے سنا ہوتا تو پھر ہم کلمہ بلیغہ کی بھی تعریف کرتے اور اس میں مطابقت نہ ذکر کرتے، کوئی اور تعریف ہم کرتے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا مِّنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ أَوَّلًا، یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں مولانا. اشکال یہ ہوتا تھا، اشکال یہ مولانا کہ پہلے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے پھر تقسیم کی جاتی ہے. کافیہ میں آپ پڑھتے ہیں الْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًا مُفْرَدٍ، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو مفرد ہو. پہلے تعریف کی پھر آگے بتایا وہی اسم و فعل و حرف، یہ اسم ہے اور فعل ہے، اور پہلے تعریف ہوتی ہے پھر کیا کی جاتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے. اور صاحب کتاب نے ایسا نہیں کیا بھائی، انہوں نے پہلے تقسیم کر دی کہ فصاحت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے مفرد بھی، کلام بھی اور متکلم بھی، اور بلاغت کی بھی تعریف نہیں کی، بلاغت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کلام، اور پہلے چاہیے تھا کہ فصاحت کی تعریف کرتے پھر اس کے افراد بتلاتے، پہلے بلاغت کی تعریف کرتے پھر کیا کرتے اس کے افراد بتلاتے بھائی. جواب اس کا دے رہے ہیں علامہ تفتازانی بھائی کہ بھائی تعریف کے فصاحت کی پہلے تقسیم اس لیے کی کہ اس کا کوئی ایسا مفہوم مشترک نہیں تھا جو تینوں کو شامل ہوتا. بھائی دیکھو کلمہ کی تقسیم کی کیا کہ یہ اسم ہے اور فعل ہے اور اس سے پہلے کیا کی تھی مولانا، تعریف کی تھی، اور وہ تعریف ایسی تھی ایسا مفہوم تھا جو تینوں کو شامل تھا، چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو چاہے حرف ہو، وہ کیا ہے، ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تعریف پہلے اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی مفہوم مشترک ہو تاکہ وہ اپنے سارے افراد کا احاطہ کر لیں، پھر اس کے بعد کیا کیا جائے ہر ایک کو پھر تقسیم شروع کی جائے. اور یہاں کوئی ایسا مفہوم مشترک تھا ہی نہیں کہ ہم بیان کر کے ان تینوں کا احاطہ کر لیتے. مولانا مفرد فصیح، کلام فصیح اور متکلم، ان تینوں کی ایک تعریف کرنا ممکن ہی نہیں تھی. جب ممکن نہ تھی تعریف تو لہذا مجبوراً مولانا انہوں نے پہلے تعریف کرنے کے بجائے تینوں کی کیا کر دی، تقسیم بھائی، پھر ہر ایک کی الگ الگ تعریف کر دی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تینوں کی کوئی ایک تعریف کرنا ممکن نہ تھا اس لیے انہوں نے پہلے تقسیم کی بھائی. بات سب کو سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے علامہ ابن حاجب نے بھی کافیہ میں شروع میں تو کلمہ کی پہلے تعریف کی ہے پھر تقسیم کی ہے، لیکن مستثنی کی بحث میں جا کر پہلے وہ تقسیم کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، وہاں پہلے بتاتے ہیں مستثنی دو قسم پر ہے، متصل اور منقطع، اور پھر ایک ایک کی تعریف کرتے ہیں. تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہاں متصل مستثنی متصل اور مستثنی منقطع کا کوئی ایک مفہوم مشترک نہیں تھا جو دونوں کو شامل ہوتا، تو مجبوراً پھر پہلے تقسیم کی اور پھر ہر ایک کی الگ الگ تعریف کر دی. وَإِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا مِّنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ أَوَّلًا، اور تقسیم کیا مولانا فصاحت اور بلاغت دونوں میں سے ہر ایک کو پہلے تقسیم کیا. کیوں؟ لِتَعَذُّرِ جَمْعِ الْمَعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرِكَةِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهَا، اس لیے کہ بوجہ مشکل ہونے کے جمع کرنے معانی مختلفہ کو، ایسے معانی جو مختلف ہیں اور کیا ہیں، غیر مشترک ہیں بھائی، فی امرن یا عموہا، ایسے کس میں، ایسے امر میں یا ایسے مفہوم میں، یا عموہا جو تینوں کو عام ہو، تینوں کو شامل ہو، تو جمع کرنا مشکل تھا ان معانی مختلفہ کو فی تعریف واحد، کس کے اندر، ایک تعریف میں بھائی. سمجھ میں آئی بات سب کو؟ ترجمہ بھی سمجھ میں آیا؟ لتعذر جمع المعانی المختلفة الغیر المشترکتی، اس بوجہ مشکل ہونے کے، کیا مشکل ہونے کے، جمع المعانی معانی المختلفتی، مختلف معانی کو، ایسے معانی جو مختلف ہیں اور غیر مشترک ہیں، ان میں کوئی مشترک ان کا کوئی مفہوم بھی نہیں، تو مشترک ہیں. مشترک کس چیز میں مولانا، جو کہ غیر مشترک ہیں بھئی، کس چیز میں غیر مشترک ہیں، فی امر، امر سے کیا مراد ہے، مفہوم، کسی ایسے امر میں، یا عموہا جو ان تینوں کو شامل ہو، اس میں مشترک بھی نہیں ہے، تو ایسے مختلف معانی کو جمع کرنا فی تعریف واحد، ایک تعریف کے اندر، اس کا یہ کیا تھا، مشکل تھا. وَهَذَا، یہ اسی طرح ہے، كَمَا قَسَّمَ ابْنُ الْحَاجِبِ، جیسے کہ تقسیم کے علامہ ابن حاجب نے مستثنہ کو الى متصل و منقطع، متصل اور منقطع کی طرح، ثم عرف كل منهما على حدة، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ تعریف کی ہے انہوں نے بھائی. فالفصاحة في المفرد، جی سب سے پہلے فصاحت فی المفرد ذکر کریں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ پھر فصاحت فی الکلام، پھر فصاحت فی المتکلم. سوال یہ کہ فصاحت فی المفرد کو کیوں مقدم کیا؟ جی کیوں مقدم کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ موقوف علیہ ہے مولانا، فصاحت کلام اس پر موقوف ہے. فصاحت فی المفرد معلوم ہوگی تو آپ فصاحت فی الکلام کا بھی پتہ چلے گا، اگر فصاحت فی المفرد نہیں معلوم تو فصاحت فی الکلام کا بھی پتہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ دونوں اس پر موقوف ہیں. کیسے موقوف کیسے ہیں بھائی؟ آگے جا کے تعریف کریں گے بھائی فصاحت کلام کی، فصاحت فی الکلام کی، اور کیا کہیں گے؟ کلام فصیح بھائی وہ ہے جس میں یہ 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 تین عیوب نہ ہوں اور اس کے سارے کلمات بھی فصیح ہوں، اور اس کے سارے کلمات بھی دیکھو اس کی تعریف میں آ گیا کہ اس کے سارے کلمات فصیح ہوں، اور کلمات کا فصیح ہونا آپ کو علم ہوگا تو فصاحت فی الکلام بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ لفظ تو کس میں آ رہا ہے؟ اس کی تعریف میں آ رہا ہے. کس میں آ رہا ہے؟ تعریف میں آ رہا ہے. تو اگر یہ آپ کو پہلے سے پتہ نہ ہو تو پھر فصاحت فی الکلام سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو پہلے فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلمات آپ کو معلوم ہوگی تو پھر آگے فصاحت فی الکلام کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں، اسی طرح متکلم کے میں بھی ہے اسی طرح مولانا. تو وہاں مولانا متکلم فصیح میں بتلائیں گے. متکلم فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو کلام فصیح کرنے پر قادر ہو. کیا کرنے پر قادر ہو بھائی؟ جب کلام فصیح، یہ تو کس کے تعریف میں آ گیا؟ فصاحت فی المتکلم کی تعریف کیا کی آپ نے، جو کیا کر سکے. اگر کلام فصیح کا آپ کو نہیں پتا تو یہ پھر تعریف سمجھ میں آئے گی آپ کو جو آپ نے ابھی کی فصاحت فی المتکلم کی؟
نہیں.
اور فصاحت فی الکلام کی آپ نے کیا تعریف کی تھی؟ کہ جس میں عیوب بھی نہ ہوں اور جس کے کلمے بھی سارے کیا ہوں. اب جب کلمے فصیح کسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو فصاحت فی الکلام کا پتہ چلے گا؟ وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. تو معلوم ہوا سب سے پہلے فصاحت فی المفرد ہے، دونوں اس پر موقوف ہیں. جب فصاحت فی المفرد پتہ چل جائے گی آپ کو کہ کلمہ میں یہ یہ عیب نہ ہو تو وہ فصیح ہوتا ہے. اب آگے کلام کے اندر جو کہا گیا ہے کلمہ فصیح ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کلمہ فصیح ہونے کا کیا معنی ہے، کہ فلاں تین عیوب اس کے اندر نہ ہوں. تو وہ تو یہ بمنزل ہے موقوف علیہ کے ہے، اور وہ کیا ہے؟ موقوف ہے. اور موقوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ موقوف پر مقدم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فصاحت فی المفرد ملحوظ ہے بھائی. آگے آنے والے فصاحت فی الکلام کی تعریف میں، قدم الفصاحت علی البلاغت. اچھا بلاغت پر کیوں مقدم کیا یہ بھی بتلا رہے ہیں مولانا. سب سے پہلے بھائی ایک فصاحت آئی ایک بلاغت آئی، فصاحت کو مقدم کیا بلاغت کو مؤخر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی یہی وجہ ہے مولانا، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کلام بلیغ اس کی تعریف میں کیا ملحوظ ہے؟ فصاحت ملحوظ ہے. کیا ملحوظ ہے؟ فصاحت. کلام بلیغ اس کو کہتے ہیں مولانا، وہ کلام جو فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو. اب کلام فصیح کا یہ آپ کو نہیں پتا تو بلاغت سمجھ میں آئے گی؟
نہیں.
تو پہلے کلام فصیح کا پتہ چلنا ضروری، یہ چیز اس کی تعریف میں ملحوظ ہے مولانا، تو لہٰذا پہلے اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو تو یہ موقوف علیہ ہوا اور بلاغت فی الکلام کیا ہوئی؟
موقوف.
اور کون مقدم ہوتا ہے؟
موقوف علیہ.
بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قدم الفصاحت علی البلاغت، مقدم کیا فصاحت کو بلاغت پر، لتوقف معرفت البلاغت علی معرفت الفصاحت، بوجہ موقوف ہونے بلاغت کی معرفت کے، یعنی بلاغت کی معرفت کے موقوف ہونے کی وجہ سے. کس پر بھئی؟ علی معرفت الفصاحت، فصاحت کی معرفت پر. لکونہا ماخوذتن فی تعریفہا، اس وجہ سے کہ یہ کیا ہے، یہ فصاحت ماخوذ ہے یعنی ملحوظ ہے، کس کی تعریف میں؟ بلاغت کی تعریف میں. ثم قدم فصاحت المفرد على فصاحت الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها، پھر مقدم کیا مولانا فصاحت مفرد کو بھئی، کس پر؟ فصاحت کلام پر اور فصاحت متکلم پر. اس لیے توقفہما علیہا، اس لیے کہ وہ دونوں کس پر موقوف ہیں؟ اسی پر موقوف ہیں، تو یہ موقوف علیہ و مقدم ہوا. تو فصاحت فی المفرد کہتے ہیں مولانا، خلوصہ ای خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس اللغوی، خالی ہونا ہے مفرد کا تین عیوب سے مولانا، کس سے؟ تنافر حروف نہ ہو اس کے اندر بھئی، غرابت نہ ہو بھئی اس کے اندر، اور مخالفت قیاس لغوی نہ ہو. سمجھ میں آیا بھئی؟ تین عیوب کون کون سے؟ اول کیا؟ تنافر حروف، ثانی غرابت، ثالث مخالفت قیاس لغوی. مخالفت قیاس لغوی سے مراد صرفی قانون ہے مولانا، یعنی صرفی قانون کے خلاف نہ ہو. تو دیکھو مولانا، تین عیوب سے خالی مفرد میں بھی تین چیزیں ہیں مولانا. ایک اس کا مادہ ہوگا، حروف جس سے وہ بنا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے علم کس سے ہے؟ عین لام اور میم، یہ اس کا مادہ ہے، مادہ. اور مادے کے اندر جو عیب آئے اسے تنافر حروف کہتے ہیں. مادے میں جو عیب آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ تنافر حروف. پھر جب مولانا یہ مادہ، یہ حروف آپس میں مل گئے تو ایک صورت حاصل ہوئی جسے صیغہ کہتے ہیں. کیا حاصل ہوئے؟ صورت. بھئی عین لام میم ملے تو کیا حاصل ہوئی ہے؟
صورت.
اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں. اس صیغے کے اندر اگر کوئی عیب آئے تو اسے کہیں گے مخالفت قیاس لغوی. کیا کہیں گے؟ مخالفت قیاس لغوی کہیں گے، یعنی صرفی قانون کے خلاف. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تیسرا ہے اس مفرد کی پھر دلالت علی المعنی. یہ علم کا لفظ اب کیا کرے گا؟ کسی ایک معنی پر دلالت بھی کرے گا. اب اگر اس کی دلالت علی المعنی کے اندر کوئی عیب ہو، واضح نہ ہو اس کی دلالت اپنے معنی پر، تو پھر اس کو کہیں گے غرابت. پر کیا کہیں گے؟ تو مفرد میں بھی کتنی چیزیں ہیں؟ ایک مادہ ہے، ایک اس کا صیغہ اور صورت ہے، اور تیسرا اس کی دلالت علی المعنی ہے. مادے کے اندر جو عیب آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ تنافر حروف. اور اس کے صیغے اور صورت کے اندر جو عیب آئے وہ کیا کہلائے گا؟ مخالفت قیاس لغوی. مخالفت قیاس لغوی سے کیا معنی میں نے کیا بتلایا؟ صرفی قوانین کے خلاف. اور دلالت علی المعنی میں مولانا عیب آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی اپنے معنی پر دلالت اس کی واضح نہ ہو بھئی، یہ غرابت کہلائے گا. دیکھئے، ای المستنبط من استقراء اللغتی، بھئی قیاس اللغ، مخالفت قیاس اللغوی کے بعد بتلایا علامہ طفتزانی نے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ قیاس ہے جس کو مستنبط کیا جائے مولانا، جس کا استخراج ہو. کس سے؟ استقراء کہتے ہیں چھان بین، تلاش کرنا، جستجو کرنا. لغت کی جستجو سے جو تلاش کیا جائے، جو ملے مولانا، لغت میں چھان بین کر کے مولانا آپ تلاش کرتے ہیں، وہ قیاس مراد ہے مولانا. قیاس کا لفظ جو آیا اسے کیا مراد ہے؟ وہ قیاس جو کہاں سے معلوم ہو بھئے، جسے مستنبط کیا جائے کس سے بھئے، وہ صرفی قوانین مراد ہے. صرفی قوانین کیسے بنے مولانا؟ لغت میں چھان بین کر کے بنے. سمجھ میں آیا بھئے؟ لغت میں غور و فکر کر کے علماء نے قوانین بنائے اور ایسے زبردست بنائے مولانا کہ ہر جگہ وہ صحیح بیٹھتے ہیں. تو قیاس مراد قیاس لغوی ہے، قیاس شرعی نہیں. قیاس شرعی آپ نے پڑھا تھا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز کے حکم کو متعدی کرنا دوسری چیز کی طرف کسی علت جامعہ کی وجہ سے. بھئی مثلا مولانا ہیروئن کا حکم آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہیروئن کا حکم تو قرآن و حدیث میں نہیں، تو اب آپ قیاس کرتے ہیں مولانا اور اس کو اس کا اندازہ لگاتے ہیں اس جیسی دوسری چیز، اور وہ کیا ہے؟ شراب ہے مولانا. شراب کے اندر آپ نے دیکھا نشہ ہے، اور وہی نشہ کس کے اندر ہے؟ ہیروئن میں. اور شراب کا حکم کیا تھا؟ حرام ہونا. تو اب وہی حکم آپ نے کس پر لگا دیا؟ ہیروئن پر. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں علت ہے مولانا، مشترک ہے، اس میں بھی اسکار ہے، تو اس کے اندر بھی اسکار ہے مولانا، نشہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ قیاس شرعی ہو، اسے کہتے ہیں مولانا کہ حکم کو متعدی کرنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ حکم کو متعدی کرنا کسی علت جامعہ کی وجہ سے دوسری چیز کی طرف. تو یہاں قیاس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اسی لیے ماتن نے اللغوی کی قید لگائی. یہ کس کی قید لگائی؟ اللغوی. صرف یہ نہیں کہا مخالفت القیاس، ورنہ تو کیا وہاں پڑتا؟ کیا مراد ہے قیاس؟ اب اللغوی نے آپ کو کیا بتلا دیا؟ کہ قیاس شرعی نہیں ہے بلکہ قیاس، اور قیاس لغوی کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جو لغت کے اندر چھان بین سے جو قوانین وغیرہ نکالے جائیں مولانا. تو وہی بات علامہ طفتزانی نے بھی آپ کو بتایا، المستنبط من استقراء اللغت، جو اس کا استنباط ہوگا لغت کی چھان بین سے. و تفسیر الفصاحت بالخلوص لا يخلو عن تسامح، اور فصاحت کی تعریف انہوں نے خلوص کے ساتھ کی ہے، یہ خالی نہیں تسامح سے. تسامح کہتے ہیں چشم پوشی، چشم پوشی مولانا، وسعت سے کام لینا بھائی. کس سے کام لینا؟ وسعت سے کام لینا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ وجہ یہ مولانا کہ فصاحت ایک وجودی چیز ہے. فصاحت کیا ہے؟ وجودی چیز ہے، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ خلوصہو، کلام مفرد کا خالی ہونا، یعنی خالی ہونا ان تین عیوب سے، یعنی ان تین عیوب کا نہ ہونا، ان تین عیوب کا اور نہ ہونا، یہ تو عدم ہے مولانا، عدمی ہے. تو وجودی چیز کی تعریف کس سے کی؟ آدمی سے. حالانکہ وجودی کی تعریف کس سے ہونی چاہیے؟ وجودی، اس لیے کہ وجود اور آدم تو ایک دوسرے کے مباین ہے مولانا، تو وجودی کی تعریف بھی وجودی کے ساتھ ہونی چاہیے، آدمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے آدمی کے ساتھ تعریف کی، کہتے ہیں بھائی تسامح کرتے ہیں، چشم وسعت سے کام لیتے ہوئے. سمجھ میں آئے؟ تو یہ تعریف باللازم کی مولانا، کس کے ساتھ کی؟ لازم کے ساتھ تعریف کی بھائی. فصاحت فی المفرد کی اصل تعریف دیکھیے مولانا، آپ کے حاشیے میں ذکر ہے، سات نمبر حاشیہ دیکھیے بھائی. الفصاحت ہی کون الکلمت جاریتا علی القوانین المستنبطت من استقراء کلام العربی متناسبت الحروف کثیرت الاستعمال. فصاحت کسے کہتے ہیں؟ کلمے کا جاری ہونا ایسے قوانین پر جو مستنبط ہوں کس سے؟ کلام عرب کی چھان بین سے. متناسبت الحروف، اور یہ کلمہ کیا ہو؟ اس کے حروف آپس میں مناسب ہو، حروف مناسبت موجود ہو. کثیرت الاستعمال، اور کلمہ کیا ہو مولانا؟ کثیر الاستعمال ہو بھائی، کثیر الاستعمال. دیکھو کلمہ جاری ہو قوانین لغت عرب کے مطابق بھائی، اس سے مخالفت قیاس لغوی ختم نکل گئی بھائی. اور اس کے حروف آپس میں مناسب ہوں، اس سے کیا نکل گئے؟ تنافر حروف. اور کثیر الاستعمال ہو، اس سے کیا نکل گیا؟ غرابت، کیونکہ غرابت میں کلمہ کثیر الاستعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کے معنی کا پتہ نہیں چلتا بھائی. تو دیکھو جب کلمے یہ اب وجودی تعریف ہے کہ کلمہ جاری ہو قوانین پر، متناسبۃ الحروف ہو، کثیرۃ الاستعمال ہو، تو جو بھی کلمہ ایسا ہوگا اس تاریخ تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ ان تین عیوب سے خالی ہوگا. اس کے ساتھ کیا ہے؟ جب وہ قوانین پر جاری ہے، حروف بھی مناسب ہیں، تو اس کے ساتھ کیا لازم ہوا؟ کہ اس میں تنافر حروف بھی نہیں، کیونکہ اس کے حروف تو کیا ہیں؟ آپس میں مناسب. بھئی وہ کثیر الاستعمال ہے، معلوم ہو اس میں غرابت بھی نہیں، تو اس تعریف کے ساتھ لازم ہے تین عیوب سے خالی ہونا. اس تعریف کے ساتھ لازم ہے تین عیوب سے اس وقت. تو یہ تعریف باللازم کر دی مولانا. کس کے ساتھ کر دی تعریف؟ باللازم کے ساتھ کر دی. اصل وہ تعریف ہے بھائی. تو یہ تسامس سے کام لیتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے یہ تعریف کر دی. سمجھ میں آیا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ وجودی کی تعریف وجودی سے کی جائے مولانا، اس لیے سمجھ میں آیا. تو یہ تعریف ہو رہی ہے فصاحت کی، فصاحت ہوئی معرف اور آگے تعریف آئی. تعریف کیا ہے؟ معرف، اور معرف وجودی ہے، تو معرف کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ یہاں معرف تو وجودی ہے، لیکن معرف کیا ہے؟ آدمی ہے. تو یہ تو آپ تعریف بالمباین کر رہے ہیں، دو چیزیں آپس میں مباین ہیں، ایک کی تعریف اس کے مباین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.